سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں دعا کے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے تعلیم امت ہے کہ اے اللہ مجھ کو اور میری خطاؤں میں اتنا فاصلہ کر دیجئے جتنا مشرق و مغرب میں ہوتا ہے،
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے جو میرے درد محبت صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے۔
یہ مظاہر حق شرح مشکاۃ شریف ہے، اس میں کتاب الدعوات یعنی دعاؤں اور اذکار وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس سے متعلق احادیث ہیں۔ یہ احادیث ہم صبح بھی مجلس میں پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن آج کتاب الآداب میں سے بعض احادیث بہت ہی اہم پڑھی ہیں، تو دل چاہا کہ یہ احادیث مبارکہ پہلے ہی سے سب کو سنا دی جائیں۔ یہ بچوں کی تربیت اور تعلیم کی اہمیت، یعنی ان کو ادب سکھانا اور ان کی تربیت سے متعلق حدیث پاک ہے۔ وعن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن یؤدب الرجل ولده خیر له من ان یتصدق بالصاع۔ حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی بات، ادب کی ایک بات سکھانا ایک سا غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا انسان کا اپنے بیٹے کو ادب کی ایک بات سکھلا دینا ایک سا غلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کو دین سکھانا کس قدر اہم بات ہے کہ صدقات سے بھی زیادہ اس کو بہتر فرمایا گیا ہے۔ اور ہمارے سلسلے کے بزرگ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والدین نے مجھ کو علم دین سکھلا کر بہت ہی بڑا احسان کیا، اگر چار پانچ گاؤں بھی میرے نام کر جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی علم دین پڑھنے کی خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قیمت، قدر و قیمت نصیب فرمائے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی ناجائز خواہش کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور اس کے بعضی باتیں بے دینی کی ہوتی ہیں، کیونکہ بچہ نا سمجھ ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا وہ ڈھل جاتا ہے۔ بعضی باتیں ایسی سکھلا دی جاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھ لے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالتے ہیں بیج بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جس چیز کا بیج ڈالا جاتا ہے وہی پھر کل کو تناور درخت بنتا ہے اور ویسا ہی پھر پھل دیتا ہے۔ بیج تو چھوٹا ہی سا ہوتا ہے، پھر ٹہنیاں نرم و نازک نکلتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ تناور درخت بنتا ہے۔ تو ہم اگر بیج نیم کا ڈالیں گے تو کڑوا پھل ملے گا، اور اگر اچھا بیج ڈالیں گے، آم کا بیج ڈالیں گے تو میٹھا پھل نکلے گا۔ اسی طرح سے بچوں کی بنیاد میں ہی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کی سمجھ کے مطابق دین کو بو دینا چاہیے، دین کا بیج بو دینا چاہیے، اللہ کی محبت کا بیج بو دینا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ کل کو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ دین ہی پر چلیں گے، صحیح راستے پر چلیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کو غیروں کے طریقے، کفار اور یہود و نصارہ کی طرح کے لباس، ان کی جیسی وضع قطع اور رسومات وغیرہ سکھلا دی، جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں بات عام ہو گئی ہے کہ سنت کے خلاف سر سے پیر تک ظاہر بھی ہمارا، باطن بھی ہمارا سنت کے خلاف ہو رہا ہے اکثر، تو اس میں یہ ہم بیج بو رہے ہیں بچے کے اندر غیروں کے معاشرے کا، غیروں کی طور طریقوں کا، رسومات کا۔ تو پھر بڑے ہو کر یہ بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر ماں باپ سر پکڑ کے روتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا۔ وعن ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن۔ حضرت ایوب ابن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، یعنی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ ایوب کے دادا، یعنی حضرت ایوب کے دادا حضرت ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا۔ یہ چند احادیث غیبت سے متعلق ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اس گناہ کو بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ از بیان القرآن یہ ہے، کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے، اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ یعنی جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناگوار سمجھتے ہو تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور مردہ اس لیے فرمایا کہ وہ موجود نہیں ہے، اس لیے مردے کی طرح وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ آج کل یہ مرض بہت عام ہے، سیاسی حلقے ہوں، دینی حلقے ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، حتیٰ کہ تبلیغی جماعت ہو، کہیں پہ بھی ہو، خانقاہیں بھی اس سے اللہ ماشاءاللہ ہی محفوظ ہیں، کہ جگہ جگہ یہ مرض ہے کہ اپنے بھائی کی برائی کرنا جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے، یہ عیب اس کے اندر واقعی موجود ہے، تو یہی دھوکہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں۔ سچ تو کہہ رہے ہیں، لیکن اسی کو منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جو کینسر کا مرض ہے، یہ پرانے اور باسی گوشت کھانے سے اس میں یا تو تعاون ہوتا ہے یا اس سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے خراب گوشت کھانے سے۔ تو یہ جو ہے روحانی کینسر ہے، جب ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھائی دے کو باتوں کی آواز نہ آئے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک روحانی کینسر مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرنا کوئی بھی حلقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتیب عنده اخوه المسلم وهو يقدر على نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره أدركه الله به في الدنيا والآخرة۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس مسلمان بھائی کی مدد کرے، بشرطیے کہ وہ مدد کرنے پر قادر ہو، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا، اور اگر وہ مدد کرنے پر قادر ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا معاوضہ کرے گا، اس کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے دنیا اور آخرت کا کہ خدا تعالیٰ ایک تو فائدہ بتایا ہے کہ جو روک دے، قدرت ہو اس کو تو روک دے، اور اگر قدرت نہ ہو، اس پر قادر نہ ہو، فتنہ فساد کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی جگہ جہاں غیبت ہو رہی ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، یہ واجب ہے، وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے جہاں غیبت ہو رہی ہو۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر شیخ کے پاس بھی غیبت ہو رہی ہو وہاں سے بھی اٹھ جائے، کیونکہ دین مقصود ہے، شریعت مقصود ہے، شریعت کے آگے شیخ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر وہاں بالفرض گناہ کا کام ہو رہا ہو تو ایسی مجلس میں بھی شرکت جائز نہیں ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ شیخ غیبت کرے یا غیبت کرتے ہیں شیخ، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت بتانا ہے کہ دین سب سے بڑھ کے ہے، اس میں کوئی بھی رشتہ ہو، کتنا بھی بڑا رشتہ ہو، روحانی رشتہ ہو، جسمانی رشتہ ہو، کسی قسم کا بھی رشتہ اللہ کے قانون کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا اگر قدرت ہو تو وہ اس کو روکے، اور اس کی مدد کرنا یہ ہے کہ فوراً اس کو منع کرے کہ بھائی یہ غیبت ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، گناہ کبیرہ ہے، فوراً روک دے اس کو، اور اگر وہ نہیں رکتا تو وہاں سے اٹھ جائے، یا پھر اس اپنی قدرت کو استعمال کر کے اس کو روکے۔ تو ایسے شخص کے لیے جو روکتا ہے اپنی، یعنی اپنی بھائی کی مدد کرتا ہے، یا اس کا دفاع کرے کہ نہیں وہ آپ بالکل غلط کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، چاہے یہ بات جھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے موقع پر اس کی فوراً رد کرنا چاہیے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے. اور جو شخص قدرت ہونے کے باوجود نہ تو اس کو روکتا ہے نہ وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا اور آخرت میں پکڑیں گے. وعن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان تعتقہ من النار. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کا گوشت کھانے سے باز رہے، یعنی اس کے سامنے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی برائی اور غیبت کر رہا ہو تو اس کو اس حرکت سے روکے، تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرے گا. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم يرد من عرض اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه ثم تلا هذه الايه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی اپنے بھائی مسلمان کی آبرو ریزی یعنی اس کی غیبت کرنے سے روکے، جو مسلمان کسی بھائی مسلمان کی آبرو ریزی یعنی اس کی غیبت کرنے سے روکے اور اس کا تضحیہ کرے، تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا یا اس سے دوزخ کی آگ کو دور کرے گا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول کان حقا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من امرئ مسلم یقذل امرئا مسلما فی موضع ينتحك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہ روکے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس موقع پر اس شخص کی مدد نہیں کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے. اور جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے. وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعا عورتا فسطرها کان کمن احیا موجودا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے یا اس کی برائی کو جانے اور پھر اس کو چھپا لے تو اس کا درجہ اس شخص کے درجے کے برابر ہوگا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں اس میں اب تھوڑی سی میں تشریح جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے متعلق فرمائی ہے، ایک دو بات میں نے پڑھ کے سنا دی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر فرمایا ہے، بہت ہی ناگوار اور قریب بات گناہ فرمایا ہے. اب حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن بعض ایسے ظالم ہیں کہ رمضان میں اور زیادہ غیبت کرتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا، آؤ اسی تسی کچھ گل کریں، پیٹ میں روزہ ہے اور غیبت کر کے حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے یہ سنتا ہے وہ اپنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، جو اپنے کو سب سے حقیر سمجھے گا تو وہ سوچے گا کہ کیا پتا قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ حکیم الامت کا یہ جملہ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ، میں سارے مسلمانوں سے سب سے کم تر ہوں فی الحال، اور سارے جانوروں اور کافروں میں سب سے کم تر ہوں فی المآل، یعنی انجام کے اعتبار سے کچھ پتا نہیں کہ معلوم نہیں خاتمہ کیسا ہوگا۔ کیوں اس کی غیبت کرتے ہو؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو، اور ہو سکتا ہے ہماری کسی خطا پر اللہ کا عذاب اور غضب لکھا ہو۔ اس لیے نہ غیبت کرو نہ سنو، اور کوئی غیبت کرنے لگے تو یہ جملہ کہہ دو کہ بھائی غیبت نہ کرو۔ ماشاءاللہ ان میں بہت سی خوبیاں ہیں، یہ اس کا تفیہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہو اس کو کس طرح روکا جائے۔ اس کو کہہ دو کہ بھائی غیبت نہ کرو، ماشاءاللہ ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور ممکن ہے کہ جو تم نے دیکھا ہے انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی ہو۔ کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ اور کیا قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے؟ تو جس کا گناہ تم نے دیکھا بھی ہے ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، اور توبہ سے وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو۔ تو محبوبان خداوند تعالیٰ کی تم غیبت کرتے ہو، اور اللہ کے محبوب کی برائی کر کے اپنے اوپر غضب الہی کو خرید رہے ہو۔ اس معاملے میں تو بعض لوگ، نادان لوگ، اولیاء اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اولیاء اللہ کی بھی غیبتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک سمجھ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا سنے۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث میں ابھی پڑھ چکا ہوں اس کا ترجمہ، جب کسی کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کرے۔ جیسے ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے کہ جو کچھ تم نے کہا بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں جیسا تم کہتے ہو، غرض کچھ تو کہو، کچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں وغیرہ۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور لیک ایک لفظ بھی نہیں بولے، یا غوٹرغوں کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ ہاں مجھے بھی بہت عرصے سے یہی ڈاؤٹ تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرے، مثلا یہی کہہ دیا کرے کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، یہ کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں وغیرہ، تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے، ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے، تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، یہ واقعی بات ہے، حقیقت ہے، تو کہہ دو کہ واقعی بات ہے، تبھی تو غیبت ہے، اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا۔ غیبت کہتے ہی اس کو ہیں کہ سچی برائی ہو جو پیٹھ پیچھے نقل کرے۔ غیبت کا حرام کرنا حق تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے۔ جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خود تو ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں، اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو۔ غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی یہ عظیم دلیل ہے یا نہیں؟ یہ واقعی اس میں یہ عیب ہے، مگر اس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو، میرے بندے کو رسوا نہ کرو۔ اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو یا خود جاؤ اور اس کو سمجھا دو، اور اگر مدد نہیں کی، غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے سن لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادرکہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر اس کی مدد نہ کی، در آن حالیہ کہ اس کی مدد پر قادر تھا، تو اللہ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی شرح محدثین نے کی ہے، اے خذلہم اللہ وانتقم منہ، کہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ یعنی غیبت کرنے والے کو اگر وہ قدرت رکھنے کے باوجود کوئی نہ روکے گا تو خدا تعالیٰ اس کو آخرت میں ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام بھی لے گا۔ اس حدیث کے بعد میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں، اور کتنا بڑا عذاب ہے لہذا جو غیبت کرے اس سے کہہ دو کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے کانوں کو آپ گناہگار نہ کیجئے، میرے سامنے غیبت نہ کیجئے۔ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، اور کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے رمضان میں عہد کر لیں کہ نہ غیبت کرنا ہے، نہ سننا ہے، اور نہ نظر کو خراب کرنا ہے۔ دو گناہ رمضان کے لیے خاص طور سے حضرت نے فرمائے، لیکن گناہ تو گناہ ہے، جتنا غیر رمضان میں گناہ ہے رمضان میں اور زیادہ اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، لیکن گناہ بہرحال گناہ ہے، غیر رمضان میں بھی اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا فقلت لا یا رب ولكن اشبع یوما فاجوع یوما فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک فاذا شبعت حمدتک وشکرتک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند تعالیٰ نے میرے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ وہ میرے لیے مکہ کے سنبیزوں کو سونا بنا دیں، تو میں نے عرض کیا کہ نہیں اے پروردگار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، اور جب میں بھوکا رہوں تو تیری طرف عاجزی اور زاری کروں اور تجھ کو یاد کروں، اور جب پیٹ بھر کر کھاؤں تو تیری تعریف اور تیرا شکر کروں۔ تشریح میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں امت کے لیے فقر اور قناعت کی تعلیم ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ فقر افضل ہے غنا سے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالی کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا حاجة ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم و کریم ہے۔ حلیم ہے وہ ذات جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق بغیر قابلیت عطا کر دے۔ پاک ہے اللہ جو عرش اعظم پر رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا، اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا، اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا، اور ہر برائی سے سلامتی کا۔ ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پورا کر دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کو حق تعالی شانہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں، اور کریم سے بعید ہے کہ بعض دعا کو قبول کرے اور بعض کو رد کر دے۔ علامہ ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے قبل اور بعد درود شریف پڑھنے والی دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ صرف آگے اور پیچھے کی دعا کو قبول فرما لیں یعنی درود شریف کو، اور درمیان کی دعا کو رد کر دیں، یہ ان کے کرم سے بعید ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت ہو، یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں، دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر، مذکورہ دعا پڑھ کر، بار بار ہر روز دل سے دعا کریں،
غیب سے اسباب فلاح پیدا ہوں گے، جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے معقولات و مشروبات و مرکوبات میں عود ہندی، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک قصد کہلاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوا کی چیزوں میں سب سے بہتر پچھنے لگوانا ہے اور قصد گہری، روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عود ہندی کو استعمال میں لایا کرو، اس میں سات شفائیں ہیں۔ اور دوسری قسم خوشبو میں برتی جاتی ہے، آپ اس کو سلگا کر خوشبو لیتے تھے، روایت کیا اس کو مسلم نے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے چھوٹے بڑے علانیہ سری ہر قسم کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، میرے مرشد کو جزائے جزیل عطا فرما۔ اے اللہ، میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو قیامت تک درجات عالیہ نصیب فرماتے رہیے۔ اور اے اللہ، میرے والدین کی، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہر مسلمان کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو کچھ ہمارے والدین نے ہماری نیک تربیت کر دی، اے اللہ، اس کا بہترین بدلہ ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، بہترین جزائے جزیل عطا فرما۔ اور اللہ، تمام مسلمانوں کو سنت اور شریعت کی مکمل تابع داری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، صراط مستقیم عطا فرما، ہدایت والا راستہ عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔